نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور نہ قتل کرتے ہیں کسی انسان کو مگر حق کے ساتھ اور نہ ہی زنا کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اس کی سزا پا کر رہے گا بہایا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن اور رہے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش ذلیل و خوار ہو کر سوائے اس کے جو تائب ہوا اور ایمان لایا اور اس میں اچھے عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں اور نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو ہے ہی مغفرت فرمانے والا رحم کرنے والا اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل اچھے کرتا ہے تو وہی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. محترم حاضرین اور معزز ناظرین ابھی آپ نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے درمیانی حصے سے چار آیات کی تلاوت سماعت فرمائی اور ان کا ترجمہ بھی سنا. ان میں سے پہلی دو آیات کے بارے میں گفتگو ہماری گزشتہ نشست میں ہو چکی ہے، آج بقیہ دو آیات کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ ان کا مضمون مربوط ہے لہذا پہلی دو آیات کے مضمون کو بھی ذہن میں تازہ کر لینا ضروری ہے. پہلی دو آیات میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا عباد الرحمن کے اوصاف کے ضمن میں اللہ تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں، چنانچہ تین گناہوں کا تین جرائم کا تعین کیا گیا جو سب سے بڑے. ان میں اولین شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا، اس کے بعد قتل ناحق ہے، ناحق بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی قانونی جواز کے کسی انسان کی جان لے لینا، اور تیسرے زنا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ شرک سے تو اصل میں انسان کا نقطہ نظر بنیادی طور پر کج ہو جاتا ہے، اور پھر چاہے انفرادی اخلاق کا معاملہ ہو یا اجتماعی نظام کا، جو تعمیر بھی ہوگی وہ کج ہوگی. خشت اول چون حد معمار کج، تاثریا امیر امد دیوار کج. اور جس معاشرے میں قتل ناحق کا رواج ہو جائے اس میں گویا تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، انسان جو ایک متمدن حیوان ہے، گریگوریس اینیمل ہے، تو تمدن کی بنیاد یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان اور مال کا احترام کریں. اور زنا وہ چیز ہے کہ جو انسانی تمدن کو ایک متعفن سنڈاس بنا کر رکھ دیتا ہے، اس میں سے خیر اور بھلائی، باہمی اعتماد اور مودت و الفت، یہ تمام چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں. فرمایا کہ جو کوئی ان جرائم کا مرتکب ہوگا اسے سزا مل کر رہے گی، یلقا عذابا، اور سزا بھی وہ کہ جو بڑھتی رہے گی، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور پھر خلود ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا. تو یہ نقشہ بعض اعتبارات سے خاصا مایوسی پیدا کرنے والا ہے کہ اگر کسی شخص سے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہو تو گویا کہ یہ صورتحال اس کے لیے بڑی مایوس کن ہوگی. مایوسی کے اس اندھیرے میں اگلی دو آیات امید کی ایک کرن بن کر نمودار ہوتی ہیں. الا من تاب، استثناء ہے، جو توبہ کرے وہ بچ جائے گا. معلوم ہوا کہ گناہ کا اثر اشیاء کے مادی اور طبی اثرات کے طرح نہیں ہے کہ اس کا ظہور لازماً ہو. جیسے اگر آگ میں آپ نے انگلی دی ہے تو وہ جل کر رہے گی، اب آپ چاہے توبہ کریں تو توبہ کرنے سے یہ آگ کا جو انگلی پر اثر ہوا ہے یہ زائل نہیں ہوگا، وہ جلن تو رہے گی. اس لیے کہ یہ طبعی اثر ہے، یہ فزیکل ایفیکٹ ہے، لیکن یہ معاملہ اخلاقی جرائم کا نہیں ہے. اگر کوئی گناہ ہوا ہو، کوئی خطا ہوئی ہو، تو اس کا اثر لازم نہیں ہے، بلکہ اس سے بچاؤ کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ توبہ کا راستہ ہے. قرآن مجید میں یہ مقام توبہ کی عظمت اور توبہ کی حقیقت دونوں کے بیان کے ضمن میں نہایت اہم ہے. بلکہ میں اسے اگر اس اعتبار سے قرآن مجید کی چوٹی قرار دوں تو غلط نہ ہوگا. پہلے اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے. انفرادی اعتبار سے بھی یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر انسان اس مغالطے میں ہو کہ جو خطا مجھ سے ہو چکی ہے اس کی سزا تو مجھے لازماً بھگتنی پڑے گی، تو آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ انسان پر مایوسی مسلط ہو جائے گی، اور اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے، جو ارادہ درکار ہے، وہ باقی نہیں رہے گا. چنانچہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ متفق علیہ روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی امت کے ایک فرد کا یہ واقعہ ہے کہ وہ بہت بڑا قاتل تھا، اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، لیکن اب اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی ہوئی تو وہ اپنے ایک بہت بڑے عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں 99 انسانوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میری بھی مغفرت کا ابھی کوئی راستہ کھلا ہے؟ اس شخص نے اسے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے مغفرت کی کوئی سبیل نہیں. تو اس شخص نے، حضور نے فرمایا کہ اس راہب کو بھی قتل کر دیا کہ 99 تو پہلے ہیں تو 100 پورے کیوں نہ کر لوں. پھر وہ ایک اور شخص کی طرف اس نے رجوع کیا تو اس نے بتایا کہ نہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اگر تم اب بھی توبہ کرو سچے دل سے تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اور اس نے رہنمائی بھی کی کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں بہتر ماحول ملے گا، تم جس ماحول میں رہے ہو اس میں شاید اپنی اصلاح نہ کر سکو اگر اسی میں رہے. تو وہ شخص اس ارادے سے اس علاقے کی طرف چل پڑا، درمیان میں اس کی موت آ گئی. تو جو فرشتے تھے انہوں نے اس کی جب روح قبض کی ہے تو ایک اختلاف رونما ہوا کہ آیا اس کو عذاب والے فرشتے لے کر جائیں یا یہ کہ جنت کے فرشتے لے کر جائیں، لیکن بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے. تو یہ ہے توبہ کا معاملہ انفرادی اصلاح کے ضمن میں، کہ جب بھی انسان جاگ جائے، جب بھی ہوش میں آ جائے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ چاہے کوہ احد جتنے گناہ کا پہاڑ ہو اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا. اس مضمون کی ایک آیت سورہ زمر میں آئی ہے جو غالباً قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تمام گناہ بخشنے کا اختیار رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم. اسی طرح فلسفہ مذہب و اخلاق میں بھی توبہ کے بارے میں بعض مذاہب نے ٹھوکریں کھائی اور اس سے ان کا نقطہ نظر بہت کج ہو گیا. مثلاً ایک خیال یہ ہے کہ حضرت آدم سے جو خطا ہو گئی تھی جب وہ آزمائشی طور پر جنت میں رکھے گئے تھے اور ایک درخت کے پھل کھانے سے انہیں منع کر دیا گیا تھا اور شیطان کے ورغلانے سے انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تھا، تو یہ گناہ گویا کہ اب نسل آدم میں منتقل ہو رہا ہے. ہر بچہ نوع انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے تو بنیادی اور پیدائشی طور پر گناہگار ہوتا ہے، وہ گویا کہ اپنے جد امجد کی گناہ کی گٹھڑی لے کر اس دنیا میں آ رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں یہ غلطی ہوگی تو اس غلطی پر مزید غلطی ہوگی، چنانچہ پھر کفارے کا عقیدہ ایجاد کیا گیا. یہ ایک غلطی پر بنائے فاسد علی الفاسد ہے. قرآن مجید اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ خطا ضرور ہوئی تھی حضرت آدم سے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انہوں نے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور سورہ بقرہ میں فرمایا فتلقى آدم رب آدم رب من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تلقی کیے، حاصل کیے، اور ان سے جب توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور توبہ کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہے اس کے لیے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. لہذا اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ نسل آدم کا ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہگار. باز اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہر بچہ فطرت سلیمہ لے کر اس دنیا میں آتا ہے. حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نسل آدم کا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا یہودی بنا لیتے ہیں. تو یہ بڑا عظیم فرق اور تفاوت ہے قرآن مجید کے فلسفے میں اور بعض دوسرے مذاہب کے فلسفوں میں. لیکن یہ کہ توبہ کی شرائط کیا ہے، یہ ہے اصل معاملہ. یہ صرف زبان سے کہہ دینے سے توبہ نہیں ہو جائے گی. توبہ کے کچھ لوازم ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پوری نہ ہو تو چاہے آدمی توبہ کی تسبیح کرتا رہے، استغفار کی تسبیح پڑھتا رہے، وہ توبہ نہیں ہوگی. چنانچہ امام نبوی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے ریاض الصالحین، اس میں توبہ کے باب میں انہوں نے علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے اس پر کہ توبہ اگر تو ہو کسی ایسے گناہ کے ضمن میں کہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہے تو اس کے صحیح ہونے کی تین شرطیں، اور اگر کوئی گناہ جو ہے وہ حقوق العباد کے ضمن کا ہے تو ایک اضافی شرط اور ہوگی، چار شرطیں پوری ہوگی تو توبہ صحیح ہوگی. پہلی تین شرطیں مشترک ہیں. ایک یہ کہ انسان میں حقیقی ندامت ہو کہ جو میں کچھ کرتا رہا ہوں غلط کرتا رہا، پشیمانی ہوں. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کا نو عمری کا وہ شعر ہے جسے داغ دہلوی نے بہت پسند کیا تھا اور داد دی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. پشیمانی ہو، ندامت ہو، تو اللہ کو بندے کی یہ پشیمانی اور ندامت بہت محبوب. دوسری شرط یہ ہے کہ عزم مسمم ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا. تیسری شرط یہ ہے کہ فی الواقع عملاً بھی اس گناہ کو ترک کرے. یہ تین شرطیں ہوں گی جو حقوق اللہ کے ضمن میں گناہ ہوں, اور چوتھی شرط ہوگی اضافی جو حقوق العباد کے ضمن میں ہے کہ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کی تلافی کرے, کسی کی غیبت کی ہے تو جا کر اس سے معافی چاہے, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو مال واپس کرے یا اس سے معافی حاصل کرے. اس لیے کہ یہ حق العبد جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا. اگر اس دنیا میں ان بندوں سے آپ معافی حاصل نہیں کریں گے تو آخرت میں نیکیوں اور گناہوں کا عدل بدل ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے حق پر آپ نے اس دنیا میں دست درازی کی تھی, اور اگر آپ کی نیکیوں کا سرمایہ ختم ہو جائے گا تو پھر ان کی بدیاں جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں گی. چنانچہ غور کیجئے ان آیات پر, فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. صرف ایک لفظ توبہ نہیں آیا سوائے اس کے جو توبہ کرے. توبہ کے معنی تاب یتوب توبن و توبتن, لوٹنا, رجوع کرنا, پلٹنا, گناہ سے رجوع کر رہا ہے, معصیت سے واپس آ رہا ہے. تو جو توبہ کرے اور ایمان لائے, اب اس کے دو مفہوم ہوں گے. اگر تو اس سے پہلے وہ کافر تھا اور ایمان لا رہا ہے تو وہ بھی اس آیت کے ذیل میں آ جائے گا, اور اگر مسلمان تھا اور مسلمان ہوتے ہوئے گناہ کر رہا تھا تو در حقیقت اس گناہ کی وجہ سے جو اصل قلبی یقین والا ایمان ہے وہ زائل ہو گیا تھا. اب جب توبہ کر رہا ہے تو گویا کہ تجدید ایمان کر رہا ہے, اثر نو ایمان اس کے دل میں داخل ہوگا. جیسے کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر منڈلاتا ہے پرندے کے مانند. اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان اس کے دل میں لوٹ آتا ہے. تو الا من تاب و آمن, اور جب ایمان دل میں ہو, تصدیق قلبی والا ایمان, یقین والا ایمان, تو عمل لازماً درست ہو جائے گا. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے برائیوں کو محو فرما کر اس کی جگہ نیکیوں کا اندراج فرما دے. یہ ہے اللہ کی نگاہ میں توبہ کی عظمت. اس کے بعد پھر دہرایا اس کو, ومن تاب و عمل صالحا. یہ شرط لازم ہے, انسان توبہ توبہ کرتا رہے لیکن عمل وہی رہے جو پہلے تھا تو یہ توبہ نہیں ہے, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. جو شخص توبہ کرے اور عمل درست کرے تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. تو آج ہم نے اسلام اور قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کی ایک اہم بات پر, یعنی توبہ کی عظمت اور اہمیت اور اس کی حقیقت پر غور کیا.